بسم اللہ اول و آخرہ، انشاءاللہ سورہ فرقان کا آخری رکوع، آیت نمبر ہے 61. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس رکوع میں بندہ مومن کی شخصیت کے تکمیلی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. ہم نے اس سے پہلے سورہ مومنون کا مطالعہ کیا تھا، اور اس کی بھی ابتدائی 10 آیات میں بندہ مومن کے بالکل بنیادی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھیں. تو یہاں پر ایک آپ دیکھیں گے، جب عمارت بنائی جاتی ہے تو اس کی پلنس لگا دی جاتی، پلرز کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور چھتیں ڈال دی جاتی ہیں. تو جیسے ہمارے پیچھے یہ عمارت نظر آ رہی ہے، تو اسے آپ کہتے ہیں یہ بنیادی ڈھانچہ ہے. تو یہ ٹھیک ہے، عمارت تو کہی جائے گی، لیکن ابھی اس میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہوتی. دیواریں لگنی چاہیے، دروازے کھڑکیاں ہونی چاہیے، رنگ و روغن ہونا چاہیے، پھر اس میں ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے، پھر جا کے وہ اس قابل ہوتی ہے اور ایک اس کی تکمیل ہوتی ہے. اسی طرح سورہ مومنون میں جو ہم نے پڑھا وہ بالکل بنیادی صفات تھیں، اب یہ تکمیلی صفات ہیں. یعنی آپ کہیں کہ قرآن کا انسان مطلوب، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں، ان میں کیا صفات ہوتی ہیں، وہ یہ مقام ہے. اس حوالے سے بہت اہم مقام. اور جیسے کہ کہا گیا کہ عباد الرحمن کی جو ہیں وہ 10 صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی پیدا فرمائے. چنانچہ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنا دیا آسمان میں برج یعنی ستارے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور بنا دیا اس آسمان میں چمکتا ہوا چراغ، بلکہ جلتا ہوا چراغ یعنی سورج، اور چمکتا ہوا چاند. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفًا، اور وہی اللہ جس نے بنا دیا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، ہر اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے نصیحت حاصل کرنے کا، او ارادہ شکورہ، یا پھر وہ ارادہ کرے شکر کرنے کا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور فرمایا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. ایک تو یہ کہ ویسے تو سارے کے سارے ہی اللہ کے بندے، لیکن جسے اللہ اپنا بندہ کہہ دے تو اس کو ایک خاص نسبت حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ ایک خاص فضیلت کی بات ہے. جیسے ایک باپ کے کئی بیٹے ہیں، لیکن وہ کہے کہ میرا بیٹا تو وہ ہے، تو ہوتے سارے ہی ہیں، لیکن جسے باپ جو ہے کہے کہ میرا بیٹا وہ ہے، تو اس سے ایک زیادہ انسیت، ایک زیادہ محبت، زیادہ تعلق جو ہے یہ اس سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں، اور پہلی صفت آ رہی ہے کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ انسان کا اپنے بارے میں جیسے رائے ہوتی ہے، اس کا اظہار اس کے چال سے ہو جاتا ہے. تو بڑا خوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ نزاکت نازنینوں کے بنانے سے نہیں بنتی، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی. تو جو آدمی یہ خیال کرے کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، تو آپ دیکھیں گے اس میں ادائیں آ جائیں گی. اب بالوں کو ایک خاص اسٹائل سے پیچھے کرنا، چلنے کا ایک خاص جو ہے ادا سے چلے گا، بات کرنے میں ایک ادا ہوگی، کیونکہ اسے احساس ہے کہ میں ذرا خوبصورت ہوں. اسی طرح ایک طاقتور آدمی ہوگا تو وہ اظہار کیسے کرے گا، چلتے ہوئے کسی کو کندھا مار دیا، کہیں دیوار پر مکہ مار دیا، کسی کو لات لگا دی دروازے کو زور سے، تو پتہ تو چلے لوگوں کو کہ میں طاقتور ہوں. تو اسی طرح ایک متکبر آدمی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہو، تو اس کی چال میں اکڑ آ جاتی، اس کا سینہ تن جاتا ہے، اس کا سر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ ایک خاص ہی چال ہو جاتی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. لیکن اللہ کو کون سی چال پسند ہے؟ عاجزی اور انکساری والی. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے کہ جیسے آدمی اونچائی سے ڈھلان کی طرف آ رہا ہوں، اور اس میں جو ہے وہ یہ چال وہ ہے جو غلاموں والی چال ہوتی. ہم اپنی اوقات ہمیں پہچاننا چاہیے، بھائی ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں تو ہم کس بات کی اکڑ رکھ رہے ہیں. تو یہاں اس لیے عباد الرحمن کی پہلی صفت ہے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا. تو جو عالی ظرف ہوتے ہیں یا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، کہ سرائی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو شیخ سعدی کہتے ہیں جس شاخ پر پھل لگتا ہے وہ شاخ جھک جاتی، اور جس شاخ پر پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی رہتی ہے. تو اصل میں یہ آپ دیکھیں گے کہ حسن اخلاق میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے عاجزی اور انکساری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ جو اللہ کی خاطر عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ترفع عطا فرماتا ہے، عزت اور بلندی عطا فرماتا ہے. تو صرف اور یہ عاجزی کہنے سے نہیں آتی کہ میں بڑا حقیر ہوں، میں کمتر ہوں، میں کم ہوں، بلکہ یہ سمجھنے سے آتی. اس کا ٹیسٹ یہی ہے کہ اگر کوئی کہے میں بہت حقیر ہوں، آپ کہیں ہاں بالکل آپ حقیر ہیں، تو پتہ چل جائے گا کتنا عاجز ہے. تو اس میں البتہ اس میں تھوڑا سا فرق بھی ہے، ایک عاجزی اور انکساری ہے یا تواضع ہے، اور ایک ہے احساس کمتری. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. احساس کمتری میں آدمی سمجھتا ہے کہ میں زیادہ کا حقدار تھا، مجھے ملا کم ہے، اور اللہ سے ایک شکایت اور ایک شکوہ اس کے دل میں ہوتا ہے. جبکہ یہ جو تواضع اور انکساری ہے اس میں بالکل ریورس ہوتا ہے. آدمی سمجھتا یہ ہے کہ میں کم حیثیت تھا، اللہ نے دیا زیادہ، اس لیے اللہ کا شکر اور احسان مندی دل کے اندر ہوتی. تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں اس لائق نہیں تھا جو اللہ نے مجھے دیا. اور حقیقت بھی یہی ہے، ہمارے پاس اگر کوئی خیر خوبی ہے تو ہماری ذاتی تھوڑی، اللہ کی عطا کی بھی. تو اسے ریئلائز کرنا، یہ پہلی صفت یہاں عباد الرحمان کی آ رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی پیدا فرمائے. فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ مخاطب ہوتے ہیں جذباتی لوگوں سے تو کہتے ہیں سلام. تو جاہل، ہم اردو میں تو عالم اور جاہل جو ہے یہ کرتے ہیں اجزاد جو ہیں، لیکن عربی میں عاقل اور جاہل ہوتا ہے. عاقل وہ اپنے جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکے اور عقل کے مطابق فیصلہ کر کے بات کرے، اور جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنے جذبات کا اظہار کر دے اور وہ جو ہے روک نہ پائے انہیں. تو اس لیے جذباتی جو ہے زیادہ صحیح تر ترجمہ اس کا ہوتا ہے. تو یہاں پر اب جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ حکمت دعوت کیا ہونی چاہیے. یعنی آدمی اس وقت لوگوں سے بات کرے، انہیں دعوت دے، جب وہ دعوت سننے کی پوزیشن میں ہو. ایک آدمی آفس کے لیے نکل رہا ہے، جلدی ہے، آپ پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، نہیں پہلے میرے آدھے گھنٹے کی تقریر سنو پھر جانے دوں گا، تو وہ سننے کے موڈ ہی میں نہیں. اسی طرح یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ جب جذباتی لوگ الجھتے ہیں تو وہ اصل میں بات ماننے کے لیے نہیں ہوتی، بحث برائے بحث ہے. تو اس میں ہدایت دی جا رہی ہے قالو سلامہ. تو یہ جو عباد الرحمن ہے یہ سلام کہہ کر ان سے علیحدہ ہو. ایک طریقہ یہ کہ میں نے بہت سمجھایا تمہیں، تم ہو ہی نکھت، تم ہو ہی جہنمی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں، جاؤ چلے جاؤ، آئندہ بات ہی نہیں کرنا مجھ سے. ایک یہ طریقہ ہوتا، اس طریقے کو پسند نہیں کیا گیا. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں پایا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ دوسرا طریقہ ہے جس میں دوبارہ ملنے اور بات کرنے کا ایک ذریعہ کھلا رہتا. تو یہاں عباد الرحمن کی دوسری صفت تاری ہے کہ جاہلوں سے الجھ کر اپنا وقت جو ہے ضائع نہیں کرتے، اور اسی طرح ایک اچھے طریقے سے سلام کر کے جو ہے وہ ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں. پھر تیسری صفت آ رہی ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. تو مراد کیا ہے کہ رات کا بہت طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. ایک عام استعمال ہے کہ آدمی سو کر رات گزار دے، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، تو یہ ساری رات سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. تو یہ جو ہے آپ کہیں کہ یہ سب سے کم درجہ ہے، لیکن اگر کوئی نماز ہی نہ پڑھے یا رات کو گناہوں کے لیے استعمال کرے تو بدترین استعمال ہے رات کا. لیکن بہترین استعمال کیا ہے رات کا؟ وہ ہے اللہ کی جناب میں کھڑے ہونا، اللہ سے لو لگانا، اور جسے ہم تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جو ہے آخری جو ہے وہ جب رات کا آخری تہائی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں. اور اکثر بیشتر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ورنہ جو اہل علم ہیں وہ لوگوں کو مسائل کا حل یہی بیان کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ آتے ہیں کہ کاروبار میں بڑی ماندی ہے، کیا کریں، تو انہیں کہا جاتا ہے تہجد پڑھو. ایک آتا ہے کہ جی بیمار ہیں، شفا نہیں مل رہی، کیا کیا جائے، کہا جاتا ہے تہجد پڑھو. بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، پیسے فلاں آدمی نے مال نہیں ہے، کیا کریں، تو جواب دیا جاتا ہے تہجد پڑھو، کیونکہ جو دینے والا ہے وہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو یہ وقت تو بڑا مجرب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو دینے والا ہے خود پکار رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. تو عباد الرحمن کی گویا تیسری صفت آ رہی ہے کہ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے قیام کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں. چوتھی صفت والذین یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب دور کر دیجئے ہم سے جہنم کے عذاب کو، ان عذابہ کانا غراما، بے شک اس کا عذاب تو جان کو چمٹ جانے والا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور یقیناً وہ جہنم بہت بری جگہ ہے، خواہ وہاں تھوڑی دیر کا ٹھہرنا ہو یا مستقل قیام۔ جبکہ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ بد سے بدترین جگہ بھی اگر آدمی مستقل رک جائے تو یوز ٹو ہو جاتا ہے، اور کسی بری جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے جائے تو ایڈونچرس ہوتا ہے۔ اب لوگ آتش فشاں پہ جاتے ہیں، 15 دن 20 دن وہاں گزار کے آتے ہیں، بڑے خوش ہو کے انجوائے کر کے آتے ہیں، حالانکہ آتش فشاں انجوائے کرنے والا تو نہیں ہے، شدید لاوا ابل رہا ہے، شدید گرمی ہے، تیزاب ہے، دھواں ہے، کیا کیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے کسی بری جگہ جانا وہ بھی دلچسپی کا باعث بن جاتا ہے، اور مستقل کسی بری جگہ رہنا وہ بھی جو ہے وہ آدمی یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ جیسے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، ایک شخص نے اپنی بیٹی کو ایک جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں، گائے وغیرہ جو پالتے ہیں، گایوں وغیرہ کا جو کام کرتے ہیں دودھ کا، گوالی ہے کہ ہاں بیچ جو ہے وہ بیا دیا، اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ گوالے کے ہاں کر دی، تو بیٹی نے آ کے شکایت کی، ابا جی کہاں بھیج دیا مجھے، وہاں سے تو ہر وقت گوبر کی بو آتی رہتی ہے۔ تو ابا نے کہا کہ بیٹی کچھ دنوں بعد بو چلی جائے گی، چنانچہ 15-20 دن ہو گئے، بیٹی آئی، باپ نے پوچھا ہاں بیٹی کیا ہوا اس بو کا، اس نے کہا ابا جی آپ نے بالکل صحیح کہا تھا، وہ بو تو چلی گئی۔ باپ نے کہا بیٹی بو نہیں گئی، تو اس کی عادی ہو گئی۔ تو یہ ہوتا ہے دنیا میں، آدمی کسی بری جگہ بھی ہے رہ رہ کے وہاں کا عادی ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی بری جگہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے جاؤ یا زیادہ دیر کے لیے جاؤ، تھوڑی دیر کوئی ایڈونچر نہیں ہوگا جانا وہاں، جہنم اپنی پوری وحشت اور بربریت کے ساتھ انسان سے جو ہے ملاقات کرے گی، اور اسی طرح زیادہ لمبا رہنے میں کوئی آدمی عادی نہیں ہو جائے گا کہ اب تو میں مار پیٹ اور جلنے کا عادی ہو گیا، بلکہ وہ اسے ہر دن جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھ کر عذاب محسوس ہوگا۔ تو یہ جو عباد الرحمن ہے، یہ راتوں کو جاگ کر پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھ۔ اور پھر پانچویں صفت، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ پھر بخل کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ اس کے درمیان کی رائے اختیار کرتے ہیں۔ تو ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کرنا یہ تبذیر کہلاتا ہے، اور ضرورت پر ضرورت سے کم خرچ کرنا یہ بخل اور کنجوسی کہلاتا ہے۔ تو عدل یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو وہاں اتنا خرچ کرنا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا یہ خاص معاملہ، اور یہ ساری چیزوں میں صرف خرچ کرنے میں نہیں، پوری زندگی میں جو ہے وہ اعتدال ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعلی من اقتصدا، وہ شخص کبھی محتاج نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، ورنہ انسان کیا کرتا ہے، جب زیادہ مال آنے لگتا ہے زیادہ خرچے بڑھا دیتا ہے، پہلے 40,000 میں گزارا نہیں ہو رہا تھا، اب 1,00,000 میں گزارا نہیں ہو رہا، کیونکہ جو خرچے جیسے جیسے پیسے بڑھتے رہے ویسے ویسے اخراجات بڑھتے رہے۔ اور اسی طرح جو ہے کنجوسی بھی منع ہے، کہ جو ہے آدمی بلا وجہ جو ہے وہ ضرورت پر خرچ نہ کرے، بلکہ اعتدال ہونا چاہیے۔ تو پوری زندگی میں چاہے وہ خرچ کا معاملہ ہو یا ملنے جلنے کا معاملہ ہو یا عبادات کا معاملہ ہو، آپ دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی کیفیت پورے سال جو بنیادی کیفیت ایک جیسی رہتی، یہ تراویوں کا جو معاملہ اٹھتا رہتا ہے رمضان میں، تو اصل میں آپ نے تو وہی اپنی تہجد والی عبادت ہی کی ہے نماز میں، 8 رکعت جو آپ روز پڑھتے تھے وہی رمضان میں بھی پڑھتے تھے، بس ہوا یہ تھا کہ 2 دن آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی تھی 8 رکعت، باقی اس کے بعد جو آپ سارے سال یہی عبادت کرتے تھے، اور وہی وقت تھا تراوی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی تھی، کہ وہی یعنی تہجد کا وقت۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ 20 تراویوں کا آغاز کیا، اور امت نے اسے قبول کیا، اور 1400 سال سے جو ہے مسلسل یہ 20 تراویوں کا سلسلہ چلا رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ عباد الرحمن کی پانچویں صفت، زندگی میں میانہ روی اختیار کرنا، نہ بخل اور نہ بہت۔ ہم کیا کرتے ہیں، رمضان میں ہماری عبادات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں، اور جو ہے رمضان جاتا نہیں اور ساری عبادات زیرو، وہ قرآن پڑھنا بھی بند اور رات کی عبادت بھی ختم، اور جو گناہوں سے بچنا بھی ختم، اور دوبارہ پتہ نہیں ریورس گیئر لگ جاتا ہے، حالانکہ عبادت تھوڑی ہو لیکن مستقل ہو، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، بجائے اس کے کہ ایک دن تو بہت عبادت کر لی پھر پورے سال غائب ہو گئے، تو تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، اور یہ عباد الرحمن کی صفت ہے۔ چھٹی صفت آ رہی ہے، فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو، تو صرف اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور ساتویں صفت ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہیں قتل کرتے کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ، تو کسی انسان کی جان نہیں لیتے سوائے حق کے۔ اور اسی میں خودکشی کی حرمت بھی آ گئی، یہ جو اللہ نے ہمیں جان دی ہے یہ بھی محترم ہے، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو قتل کر لیں، تو خودکشی بھی اسی آیت سے حرام ہوتی ہے، یہ جان محترم ہے اس کا احترام کیا جائے گا۔ اور پھر آٹھویں صفت آ رہی ہے ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی یہ برائی کے کام کرے گا تو اس کا وبال چکر رہے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، آپ نے فرمایا شرک کرنا، اس نے کہا اس کے بعد، آپ نے فرمایا کسی انسان کو قتل کر دینا، اس نے کہا اس کے بعد، آپ نے کہا پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ تو یہی تینوں جو یہاں پر آئے یہی سب سے بڑے گناہ قرار دیے گئے ہیں، شرک کرنا اللہ کے ساتھ سب سے بڑا گناہ، اس کے بعد کسی کی جان لے لینا۔ ہم پیچھے پڑھا ہے کہ ہمیشہ، یعنی اللہ نے تو کہا ہے کہ مومن ارادتاً کسی کی جان لے ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا وہ کسی کی جان لے لے، لیکن سوائے اس کے کہ خطا ہو جائے، اس سے گاڑی چلا رہا تھا اچانک سامنے آ گیا، ٹکر ہو گئی، قتل خطا ہو گیا، لیکن ارادتاً اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو پھر جو ہے اس کے لیے کئی وعیدیں آئی تھیں، ان میں سے ایک وعید یہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور وہ نکالا ہی نہیں جائے گا، اللہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اس کا تذکیہ بھی نہیں فرمائے گا، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح زنا بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی، پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، یہ بہت ہی بڑے بڑے گناہوں میں سے۔ آگے پھر جو ہے اشارہ ہے عذاب قبر کی طرف، فرمایا یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، اور بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے عذاب کو قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس عذاب میں جو ہے بے حال ہو کر۔ تو اس میں کب بڑھایا جائے گا؟ ایک عذاب پہلے سے دیا جا رہا ہوگا تو اسے بڑھایا جاتا ہے، تو قرآن میں براہ راست عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، البتہ آیات میں اشارے موجود ہیں عذاب قبر کے، تو یہ بھی ان آیات میں سے ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا عذاب بڑھا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اسی طرح آل فرعون کے لیے بھی آتا ہے کہ انہیں روزانہ آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ پھر جہنم واصل کر دیے جائیں گے۔ تو قرآن کی آیتوں سے عذاب قبر ثابت ہے، اور احادیث میں تو بالکل کہا گیا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے، صرف آواز ہی آ جائے، دکھانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر عذاب قبر سن لیں تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ مردے کی چیخ و پکار، یعنی قبر کا جو عذاب اسے دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ تمام مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کو، تو ہم تو نہیں سن رہے، باقی جو ہے بعض دفعہ گھوڑے اور یہ گدھے اور اس طرح کے جانور بدک جاتے ہیں، کیونکہ وہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں، وہ عذاب ہوتا ہوا اور چیخ و پکار جو ہم نہیں سن پاتے۔ آگے پھر توبہ کا ایک عظیم فائدہ بیان ہو رہا ہے، بہت سارے مذاہب تو ایسے ہیں جس میں توبہ ہے ہی نہیں، گناہ ہو گیا تو ہو گیا، اب لازماً اس کا برا انجام ہو کر رہے گا، لیکن اسلام ہمیں یہ امید دلاتا ہے کہ اگر بڑے گناہ بھی ہو جائیں تو انسان توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا الا من تابا، مگر وہ جو توبہ کر لے، وآمنا وعملا عملا صالحا، اور جو ایمان لایا اس نے کیا اچھا عمل، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بس یہی لوگ ہیں کہ اللہ بدل دیتا ہے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، وہ ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہالت میں جو نیکیاں کی ہیں کیا صاحب ایمان میں آنے کے بعد وہ باقی رہیں گی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم صاحب ایمان ہو، نیک اعمال کرنے والے ہو، تو وہ باقی رہیں گی۔ اسی طرح انہوں نے پوچھا اور جو سابقہ گناہ کیے ہیں کیا وہ بھی باقی رہیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، اسلام سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مگر ان کے لیے جو بعد میں بھی وہ گناہ کرتے رہے. تو اصل میں ایک دفعہ آدمی توبہ کر لے تو سابقہ سارے گناہ مل جاتے مٹ جاتے ہیں, لیکن اگر وہ پھر برقرار رکھے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ان کا قصور ہے. لیکن بہرحال احادیث میں تین شرائط بیان ہوتی ہیں توبہ کی, ایک یہ کہ گناہ کو ترک کر دے, دوسرا یہ کہ گناہ پر شرمندگی ہو, اور تیسرا یہ کہ آئندہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو ان شرائط کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ لازماً اس کی توبہ قبول فرماتے. تو اس لیے جو ہے ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے. اور یہاں تو اس سے حوصلہ افزا آیت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں صرف توبہ ہی قبول نہیں کرتا, اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں. تو اور کیا چاہیے کہ بڑے بڑے گناہ ہیں اور توبہ کے ذریعے وہ نیکیوں میں بدل دیا جائے. فرمایا ومن تابا و عملہ صالحہ, اور جو کوئی کرتا ہے توبہ اور پھر نیک عمل اختیار کرتا ہے. یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کی علامت ہی یہی ہے کہ عمل درست ہو جائے. پہلے گناہ گاری کی زندگی تھی, اب فرما برداری کی زندگی ہو گئی. پہلے جو برائیاں کرتا تھا ان سے اب وہ ترک کر دی, تو یہ علامت ہے کہ توبہ قبول ہوئی ہے. تو فرمایا جو کوئی توبہ کرے اور پھر عمل کرے نیک تو فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو بے شک اس نے توبہ کی اللہ سے جیسا کہ توبہ کرنا چاہیے تھی. آگے پھر نویں صفت وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ پر موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے. تو جھوٹ بولنا تو بہت بری یعنی دور کی بات ہے, جہاں پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہو جھوٹ بولا جا رہا ہو وہاں کھڑے بھی نہیں رہتے کہ ہمارے کھڑے رہنے سے جھوٹ کو تقویت حاصل نہ ہو. اسی طرح احادیث میں بڑے بڑے گناہوں میں جھوٹی گواہی دینا بھی ہے. مسلم شریف کی ایک روایت میں آپ نے جھوٹی گواہی دینے کو شرک کے برابر قرار دیا. تو یہ بہت بڑے گناہوں میں سے جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا. اسی طرح دسویں صفت آ رہی ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب وہ گزرتے ہیں کسی بیہودہ کام سے تو گزرتے ہیں بڑے وقار کے ساتھ. تو مثال اس کی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں, دوست بیٹھ کر فلم دیکھ رہے ہیں, آپ نے اسی کمرے میں کوئی کام ہے تو آپ بڑے وقار کے ساتھ جائیے اور اپنا کام کر کے سیدھے آ جائیے. لیکن اگر آپ نے شوق ظاہر کیا بھائی فلم کا اسٹوری کیا ہے, ہیرو کون ہے, ہیروئن کون ہے, کیا ہوا, تو لوگ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے آئیے مولوی صاحب آپ بھی بیٹھیں دیکھیں کس نے منع کیا آپ. تو اندیشہ یہ کہ آدمی خود اس میں نہ ملوث ہو جائے. اس لیے اگر ایسی جگہ سے جانا ہی پڑے تو بڑے وقار کے ساتھ اپنے آپ کو اس برائی سے بچاتے ہوئے آدمی جائے اور جو ہے اپنے کام کر کے آئے. تو یہ دسویں صفت بیان ہوئی. اسی طرح جو ہے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات سے لم یخروا علیہا ثم و عمیانا, تو نہیں گر پڑتے ان پہ بہرے و اندھے ہو گئے, یعنی انہیں غور سے سنتے اللہ کی آیات کو اور پھر ان سے جو سبق ملتا ہے جو ہدایات حاصل ہوتی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں. اور پھر مزید صفت آ رہی ہے والذین یقولون, اور یہ عباد الرحمن وہ ہیں جو یوں دعائیں کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک. تو اب علماء نے اس پر لکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے. مراد یہ کہ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص اپنے گھر والوں کو اللہ کی فرما برداری اللہ کی عبادت میں دیکھتا ہے تو اسے جو خوشی حاصل ہوتی ہے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں. ورنہ اگر ایک نیک آدمی اپنے گھر والوں کو فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے یا بےحودگیاں اور نافرمانیاں اللہ کی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے ایک تکلیف ہوتی ہے, بالکل وہ تکلیف جیسے آشوب چشم کی تکلیف ہوتی ہے, کنجنکٹیوائٹس ہو جائے, آنکھیں آ جائیں تو کسی کل چین نہیں آتا, اور بری طرح کھجلی ہو رہی ہوتی ہے, خارش ہو رہی ہوتی ہے آنکھ میں, آنسو بہرے ہوتے ہیں, اور یہ بالکل اس کی ضد ہے. تو یہ کیفیت ہوتی ہے جب اپنے گھر والوں کو ایک نیک آدمی برائیوں میں ملوث دیکھتا ہے, لیکن جب وہ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی فرما برداری میں دیکھتا ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے. فرمایا وجعلنا للمتقین اماما, اور یہ عباد الرحمن دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بنا دے متقین کا امام. علماء کہتے ہیں ہر شخص اپنے بچوں کا یا آپ کہیں کہ اپنی اولاد کا امام ہوتا ہے آگے چلنے والا. تو اگر اس کے گھر والے نیک اور صالح ہیں تو وہ خود بخود ان نیک لوگوں کا امام ہے, متقین کا امام. تو یہ بھی جڑتی ہے اسی دعا سے, یعنی ایک عباد الرحمن صرف اپنی نماز روزے کی فکر نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اسے اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بھی نیک بنے، بلکہ ایک نیک آدمی کو تو یہ ہوتا ہے میری اولاد مجھ سے بھی زیادہ نیک اور جو ہے متقی پرہیزگار ہو۔ ایک دنیا دار ہوتا ہے جو اپنی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اسے اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ نے کسی کا واقعی جائزہ لینا ہے کہ یہ اس کا اصل نظریہ کیا ہے، اس کی اصل فکر کیا ہے، تو اس کی اولاد کو دیکھیں تو پتہ چل جائے گا۔ خود بایزید بستامی بنا ہوا ہوگا، داڑھی اتنی لمبی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے اور جو ہے وہ حلیہ متقی پرہیزگار ہے، لیکن بچہ جو ہے نیکر پہنے ہوئے، کانوں میں واک مین لگائے ہوئے، وہ چلتا کودتا آ رہا ہوتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل جو ہے بس دکھاوا ہے یہ، یا اپنے لیے تو پسند کیا، گھر والوں کے لیے پسند نہیں کیا۔ جبکہ ایک مومن کی کیفیت نہیں ہوتی، اسے شدید تکلیف ہوتی ہے اپنے گھر والوں کو گناہوں میں دیکھ کر۔ تو فرمایا اولائک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی لوگ ہیں جنہیں دیے جائیں گے جنت میں بالا خانے، یہ پرانی عربی میں، پرانی اردو میں بالا خانے کہتے تھے، یعنی کئی منزلہ کئی کمروں والے محل، انہیں بالا خانے پرانی جو ہے اردو میں کہا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ وہ انہیں دیے جائیں گے بما صبروا، بسبب ان کے صبر کرنے کے، یلقون فیہا تحیات و سلاما، ان کا استقبال ہوگا جنت میں جو ہے وہ دعاؤں کے ساتھ اور سلام کے ساتھ۔ خالدین فیہا، وہ اس جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، حسنت مستقر و مقامہ، اور کیا ہی اچھا وہ مقام ہوگا، چاہے وہاں تھوڑی دیر کا ٹھہرنا ہو یا مسلسل قیام۔ تو جنت میں تھوڑی دیر ٹھہرنا، اس میں علماء کہتے ہیں جو شہداء ہیں ان کے لیے برزخ کا معاملہ جنت ہی میں طے ہوتا ہے، گویا ابھی وہ جو ہے ٹیمپرری ہیں جنت میں، جب آخرت قائم ہوگی تو مستقل انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فما قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اور اے نبی کہہ دیجئے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے میرے رب کو تمہاری، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا، یعنی اگر تمہیں دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا یہ ذمہ داری نہیں ہوتی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی تمہاری۔ فقط کا ضب تم، بس تم اب حق کو جھٹلا چکے ہو، فصوف یقون و لزامہ، تو اب ان قریب اپنے جھٹلانے کا، کفر کا وبال چکر رہو گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات عطا فرمائے، پہلی صفت تھی تواضع و انکساری، دوسری تھی حکمت دعوت، تیسری تھی اللہ سے خصوصی تعلق، راتوں کو عبادت، اور چوتھی تھی فکر آخرت، پانچویں تھی کہ زندگی میں میانہ روی اختیار کرنا، چھٹی صفت تھی شرک سے بچنا، ساتویں صفت قتل ناحق سے بچنا، اور آٹھویں زنا سے بچنا، نویں صفت جھوٹ اور جھوٹی گواہی سے بچنا، اور دسویں جو ہے لغو اور بیکار کاموں سے بچنا، اور اللہ کی ساتھ گیارہویں آیات الہی سے استفادہ کرنا، اور اسی طرح بارہویں آخری کہ اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کرنا اللہ سے، انہیں نیکی کی طرف راغب کرنا۔ اگلی سورت سورہ شعراء ہے، اور تعداد آیات کے لحاظ سے سب سے بڑی مکی سورت ہے، ورنہ پورے قرآن کی سب سے بڑی سورت تو سورہ بقرہ ہے 286 آیات، لیکن مکی سورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑی جو ہے سورہ شعراء ہے، اور اس کی 227 آیات ہیں، اور اس میں دو آیات جو ہیں وہ تقریباً آٹھ دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَا، بے شک اس میں ہے ایک نشانی، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب زبردست ہے اور مسلسل رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی دو شانوں کا ذکر جو ہے بار بار آ رہا ہے، ایک شان عزیز ہونا یعنی زبردست، یہ شان ہے اللہ کی گناہ گاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، کہ وہ اللہ کو عذاب سے، سزا دینے سے روک نہیں سکتے، اسی طرح اللہ کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتے، اس لیے کہا گیا اللہ العزیز ہے، زبردست ہے، اور رحیم ہونے کی شان ہے فرما برداروں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں، تقریباً سات انبیاء کرام کا ذکر جو ہے اس صورت میں آئے گا ہمارے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اصل معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور ابتدائی دو آیات میں عظمت قرآن کا ذکر آ رہا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، بے شک یہ آیتیں ایک واضح کتاب کی، تو قرآن کی ایک صفت کیا ہے کہ اس کی آیتیں واضح ہیں، اللہ تعالیٰ جو پیغام دینا چاہتے ہیں بالکل کرسٹل کلیئر سامنے۔ پھر تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ ہلاک ہی کر لیں اپنی جان کو، اللہ یکونوا مؤمنین، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، آپ کو اتنا رنج تھا، اتنا غم تھا لوگوں کے کفر پر قائم رہنے اور ایمان نہ لانے کا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اتنا غم نہ کیجیے، آپ اتنا رنجیدہ نہ ہوئیے، کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر لیں اس رنج میں. آگے پہ انکار آیات اور آخرت کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے. ان نشا ننزل علیہم من السماء آیہ, اگر ہم چاہیں تو نازل کریں ان پر آسمان سے کوئی نشانی, کوئی معجزہ. فزلت اعناقهم لها خاضعین, پھر ہو جائیں ان کی گردنیں اس معجزے کو دیکھ کر جھکی ہوئی. لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتے, کیونکہ ٹھیک ہے اس وقت تو مان لیں گے, طور پہاڑ کو بنی اسرائیل کو اللہ نے جو ہے معلق کر دیا, ان سے کہا وعدہ کرو کہ تم تورات پہ عمل کرو گے, انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں, لیکن پھر عمل کیا نہیں کیا. تو معجزہ دیکھ کر اکثر بیشتر لوگ نہیں مانتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے لیے مشکل نہیں آسمان سے کوئی معجزہ نازل کر دیں اور ان سب کی گردنیں بھی جھک جائیں, مجبور ہو جائیں, کیا ڈینائی کریں گے. لیکن ہم ایسا چاہتے نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے ایمان لائیں. آگے شقاوت قلبی, یعنی جو ایمان نہیں لاتا قرآن کو سن کر, نبی کی دعوت سن کر, اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. لیکن دل کی سختی کے تین لیولز ہیں جو آگے دو آیتوں میں بیان ہو رہے ہیں. فرمایا وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث, اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے کوئی نئی. الا کانوا عنہ معرضین, مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. پہلے تورات کو نہیں مانا, پھر انجیل کو نہیں مانا, اب قرآن سے اعراض کر رہے ہیں, اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ اللہ کی آیات سے اعراض کرنا, رخ پھیرنا, توجہ نہ دینا, وقت نہ نکالنا, یہ پہلا درجہ ہے دل کی سختی کا. فقط کذبوا, بس وہ جھٹلا چکے. فسیأتیہم انباء, پس ان قریب آ جائیں گی ان کے پاس خبریں. ما کانوا بہ یستہزئون, اب یہ دوسرا درجہ ہے جھٹلانا اللہ کی آیات کو. پہلا ہے توجہ نہ دینا, یہ بھی سختی کا ایک لیول ہے. پھر یہ ہے کہ انکار کر دینا کہ یہ اللہ کی آیات نہیں ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ فرمایا کہ ان قریب ان کے پاس آ جائیں گی وہ خبریں اس بات کی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. اب قرآن میں جو ڈراوے ہیں نافرمانوں کے لیے, کافروں کے لیے, اس کا مذاق اڑانا, تو یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا یہ تیسرا درجہ ہے اور انتہائی درجہ ہے دل کی سختی کا. اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے. اب توحید پر کئی دلائل جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. کچھ تو عقلی دلائل ہیں جو ہم پچھلی صورتوں میں پڑھا ہے, اس کائنات کو بطور عقلی دلیل پیش کرنا اللہ کی توحید کے لیے. اور اس صورت میں نقلی دلائل زیادہ ہیں, یعنی انبیاء کی کا ذکر اور سابقہ کتابوں کا ذکر اس دلیل کے طور پر کہ وہ اللہ ایک ہی ہے اس کی توحید کے لیے. تو پہلے جو ہے وہ ایک عقلی دلیل, اس کے بعد کئی نقلی دلائل آ رہے ہیں. اولم یروا الی الارض, کیا نہیں دیکھا انہوں نے زمین کی طرف. کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم, کہ کتنی ہم نے اگا دی اس کے اندر قسم قسم کی عمدہ چیزیں. ان فی ذلک لآیہ, بے شک اس میں ہے ان کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی. وما کان اکثرہم مؤمنین, ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک آپ کا پروردگار زبردست ہے اور مسلسل رحم فرمانے والا. تو یہ ابھی پہلی دفعہ یہ دعا آتا ہے, اس طرح مزید سات دفعہ آگے آ رہی ہیں. تو بس ایک رکوع اور ہم پڑھ کے پھر انشاءاللہ چار رکعت تراویح ادا کریں گے. اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, اور جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ سات انبیاء کرام کا آگے ذکر اس صورت میں آ رہا ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام, پھر ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام, پھر حضرت نوح علیہ السلام, پھر حضرت ہود علیہ السلام, پھر حضرت صالح علیہ السلام, پھر حضرت لوط علیہ السلام, اور آخر میں ذکر آئے گا حضرت شعیب علیہ السلام. اور ابھی جو ہم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے ہیں, بہت ہی دلچسپ مکالمہ ہے ان کا فرعون سے. گویا وہ فرعون کے دربار میں اور اسے دعوت دے رہے ہیں ایمان لانے کی, اور وہ ان کی ہر بات پر وہ جو ہے روک لگا رہا ہے اور کوئی انہیں ادھر ادھر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت پر جو ہے استقامت کے ساتھ جو ہے قائم ہے. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا, ابتدائی زندگی کا ذکر آ رہا ہے, یعنی معجزات ملنے کا, اور مدین سے مصر کی طرف جو سفر تھا اس کا, یہ دوسرا دور ہے ان کی زندگی کا. فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى, اور جب کہ پکارا تھا آپ کے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اَنِ اِتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس. قوم فرعون, یعنی فرعون کی قوم کے پاس. الا یتقون, اور ان سے پوچھو کیا وہ ڈرتے نہیں. قال ربی انی اخاف, اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانچ گزارشیں کی اللہ تعالیٰ سے. پہلی گزارش کی کہ عرض کیا کہ اے میری رب, بے شک میں ڈرتا ہوں. ان یکذبون, کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. پھر دوسری گزارش کی. وَيَزِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے یہ کام بھاری لگتا ہے، میں تو چاہتا تھا خاموشی سے جا کے مصر میں آباد ہو جاؤں، آپ مجھے براہ راست بھیج رہے ہیں تو میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں یہ کام کروں۔ اور تیسری انہوں نے گزارش رکھی، وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي، اور نہیں چلتی میری زبان، تو میں تو کبھی اس طرح مجمع سے خطاب نہیں کیا، کبھی پہلے تقریریں نہیں کی، تب میں کیسے جو ہے اتنے سارے لوگوں کو فیس کروں گا، ان کے سامنے آپ کا پیغام رکھوں گا۔ اور نمبر چار، فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُون، بس بھیج دیجئے جو ہے ان کی طرف ہارون کو بھی، جو ان کے بھائی تھے۔ اور پانچویں عرض کی انہوں نے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا میرے ذمے جرم بھی ہے، فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، اور مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیں گے۔ ایک قبطی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ختن قتل ہو گیا تھا، تو اس کا بھی خوف تھا۔ یہ پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پیچھے ہم پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پانچ دعائیں اسی حوالے سے نقل کی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، اور اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ انہیں میرا وزیر بنا دیجئے، میرا مددگار بنا دیجئے۔ تو ان پانچوں اندیشوں کے لیے پھر ان کی دعائیں بھی، اور اللہ نے یہ سارے اندیشے بھی دور فرما دیے ان کے۔ اب گویا وہ پہنچ گئے فرعون کے دربار میں، اور اب وہ اسے جو ہے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ فرمایا قالا کلا، اللہ تعالیٰ نے گویا تسلی دی موسیٰ علیہ السلام کو، کہا کبھی نہیں، فذهبا بآیاتنا، بس آپ دونوں جائیے ہماری ان نشانیوں کے ساتھ، انا معکم مستمعون، اور میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، تو میں کوئی دور نہیں ہوں، جو کچھ وہ آپ کو جواب دیں گے میں وہاں موجود ہوں، سن رہا ہوں۔ اب گویا موسیٰ علیہ السلام کا آپ کہیں کہ دعوت ہے فرعون اور آل فرعون کو توحید کی طرف، فاتیہ فرعون، بس تم فرعون کے بلکہ کہا جا رہا ہے کہ بس تم آؤ فرعون کے پاس یا جاؤ فرعون کے پاس، فقولا انا رسول رب العالمین، اور پھر کہو کہ ہم دونوں رسول ہیں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اب گویا وہ پہنچ ہی گئے اور یہ بات انہوں نے کہہ دی دربار میں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور فرعون سے کہا کہ اب تم بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، قالا الم نربک فینا ولیدا، اس پر فرعون نے دو اعتراضات کیے اور دو اپنے احسانات یاد دلائے، کہنے لگا کہ تم نہیں تھے ہمارے پاس جب ہم نے تمہیں بچپن میں پالا تھا، ولبسنا فینا من عمرک سنین، اور تم نے گزارے ہمارے پاس اپنی زندگی کے کئی سال، 30 سال موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہے، اور گویا اپنا یہ احسان یاد دلا رہا ہے کہ تم وہی ہو نا آج رسول بن کر آئے ہو یہاں اور دعویٰ کر رہے ہو کہ توحید پر ایمان لانے کا، تم تو وہی ہو جس کی ہم نے پرورش کی 30 سال، اور تم ہمارے پاس رہے ہو جب تم چھوٹے تھے۔ اور پھر دوسرا اعتراض کیا موسیٰ علیہ السلام پر، وفعلتا فعلتا کاللتی فعلتا، اور پھر تم نے کیا جو تم نے کیا تھا وہ یاد ہے، یعنی وہ قتل خطا کی طرف جو ہے اشارہ کیا، وانتا من الکافرین، اور تم تو ہو ہی نا شکرے، یہ گویا فرعون نے کہا، قالا فعلتها، اس پر پہلے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا دوسرے اعتراض کا جو قتل خطا ہوا، وہ کہنے لگے وہ کام ہوا تھا، اذن وانا من الظالین، جبکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک غلطی تھی جو مجھ سے ہو گئی، میرا ارادہ کوئی قتل کرنے کا تھوڑی تھا، جھگڑا ہو رہا تھا، میں ان دونوں کو علیحدہ کرنا چاہ رہا تھا، قبطی کو ایک مکہ مارا وہ مر گیا، تو مکہ اس لیے تھوڑی مارا تھا کہ وہ قتل ہی کر دوں۔ اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، ففرت منکم، پھر میں بھاگا تمہارے پاس سے، لما خفتکم، جبکہ میں ڈرا تم سے، فواہب لی ربی حکمہ، پھر عطا کیا مجھے میرے رب نے نبوت، وجعلنی من المرسلین، اور مجھے بنایا ایک رسول، وتلک نعمت تمنوها علیہ، اب دوسرے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، کہنے لگے اور یہ بھی کوئی احسان ہے جو تم جتلاتے ہو مجھے، ان عبدت بنی اسرائیل، یعنی یہ تم جتا رہے ہو کہ تم نے مجھے پالا ہے 30 سال، جبکہ پوری بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے، بھائی ایک بچے کو پال لیا، پوری کی پوری 6 لاکھ کی آبادی کو غلام بنا لی، یہ کوئی احسان ہے تمہارا؟ تو فرمایا اب دیکھیں جو ہے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کے اب ڈائلاگز جو ہیں آگے مسلسل ہر ہر آیت میں آ رہے ہیں۔ قال فرعون، اس پر بولا فرعون، وما رب العالمین، اچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ یہ کون ہے رب العالمین؟ قال، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ جو رب ہے آسمان و زمین کا جو ان کے درمیان ہے، ان کن تم موقنین, اگر تم یقین کرنے والے ہو. قالا لمن حولہ, فرعون نے اب اپنے درباریوں کی طرف جو ہے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا, اس نے دیکھا یہ تو متاثر ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بات سے, تو کہنے لگا الا تستمعون, بھائی سنتے ہو ان کی بات, یہ آ کر کیا کہہ رہے ہیں ہم سے. قال, اس پہ موسیٰ علیہ السلام رکے نہیں, وہ انہوں نے اپنی دعوت جاری رکھی, ربکم و رب آبائکم الاولین, یعنی وہ اللہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا بھی وہی رب ہے. قال, اس پر فرعون بولا, ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, بے شک تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ مجنون ہے, معاذ اللہ دیوانہ جو ہے اس نے کہا, گویا دیکھا اس نے کہ رک نہیں رہے تو بد زبانی پہ اتر آیا فرعون. اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی, قال رب المشرق والمغربی وما بینہما, کہنے لگے کہ رحمان وہ ہے جو رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, ان کنتم تعقلون, اگر تم عقل رکھتے ہو. فرعون نے پھر انٹرپٹ کیا, اور اس دفعہ پہلے آرام سے کہا تھا کہ بھئی ان کی بات سن رہے ہو, پھر الزام لگایا کہ یہ تو مجنون معلوم ہوتے, اب دھمکانے پر اتر آیا. قال لئن اتخذت الہا غیری, کہنے لگا کہ اگر تم نے ٹھہرایا کسی اور کو میرے علاوہ معبود, لأجعلنک من المسجونین, تو میں ضرور تمہیں کر دوں گا قید. موسیٰ علیہ السلام کو دھمکانے لگا, میں تمہیں قید کر دوں گا میرے علاوہ کسی اور کو خدا کا. ابھی بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام رکے نہیں, اور انہوں نے جواب دیا, قال ولو جئتک بشیء مبین, کہنے لگے اگرچہ میں لاؤں تمہارے پاس ایک واضح دلیل. قال فأت به, فرعون نے کہا پھر لے آؤ اس واضح دلیل کو, ان کنت من الصادقین, اگر تم ہو سچوں میں سے. فالقا عصاہ, بس موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا اپنا عصا, فإذا هي ثعبان مبین, پھر وہ ہو گیا بالکل واضح اژدہا. ونزع یده, اور پھر انہوں نے نکالا اپنا ہاتھ جو ہے وہ گریبان سے. فإذا هي بيضاء للناظرین, تو ہو گیا بالکل چمکتا ہوا دیکھنے والوں کے لیے. آپ کیا کہتے ہیں, اسے کنٹینیو کر لیں, یہ مکالمہ چل رہا ہے تھوڑا سا اور. تو فرمایا اس پر جو ہے, قال للملائی حوله, اس پر فرعون نے کہا جو اس کے درباری اس کے ارد گرد تھے, اور کہنے لگا اب ان سے, ان ھذا لساحرون علیم, کہنے لگا یہ تو بڑے ماہر جادوگر ہے یہ تو. تو آپ دیکھیں کس طرح ایک ایک بات پر وہ ٹانٹنگ کر رہا ہے, اور پھر برگلانے لگا, یریدو ان یخرجکم من ارضکم بسحری, اور یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے. فماذا تامرون, بس تم کیا مشورہ دیتے ہو, کیا کیا جائے, اپنے درباریوں سے پوچھنے لگا. سرداروں نے مشورہ دیا, قالو ارجہا واخاہ, انہوں نے کہا ذرا مہلت دیجئے اسے اس کے بھائی کو, وبس فی المدائن حاشرین, اور ذرا بھیج دیجئے شہروں میں اکٹھا کرنے والے, یاتوک بکل سحار علیم, اور وہ لے آئیں آپ کے پاس بڑے ماہر جادوگر جمع کر کے. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم, بس جمع کر لیا گیا جادوگر اس دن کے لیے جس کا جو ہے وقت طے کر لیا گیا تھا, جشن کا دن تھا اور جو ہے چاشت کا وقت طے ہوا تھا, یعنی جو صبح کا وقت ہوتا ہے. وکیلا للناس, اب اشتہار عام گویا کیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا, حل انتم مجتمعون, کیا تم بھی جمع ہو گے, لعلنا نتبع السحرۃ, اور شاید ہم اتباع کریں گے اب جادوگروں کی, ان کانوا هم الغالبون, اگر وہی غالب رہے. یہ گویا سارا بات ہو گئی, اب جادوگر آ گئے پورے شہر سے, پورے ملک سے, مصر سے, اور بہت ہی ماہر جادوگر تھے, اور میدان جو ہے وہ سامنے ہے, عوام جمع ہے چاروں طرف, موسیٰ علیہ السلام درمیان میں, اور جادوگر جو ہے اس سے پہلے کے کام کریں مطالبہ کر رہے ہیں انعام کا. فلما جاء السحرہ, اور پھر جب آ گئے جادوگر, قالوا لفرعون, تو کہنے لگے فرعون سے, ائنا لنا لاجرا, کیا ہمارے لیے ہوگا انعام, ان کنا نان الغالبین, اگر ہم ہی رہے غالب. تو فرعون نے انہیں انعام کا لالچ دیا, قال نعم, فرعون نے کہا ہاں بہت بڑا انعام ہوگا, وانکم اذا لمن المقربین, انعام کیا, میں تو تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا, تم میرے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. اس پر اب آغاز مقابلہ ہے. قال لهم موسى, موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا, القوا ما انتم ملقون, ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے. فالقوا حبالهم وعصیاهم, پس انہوں نے ڈال دی اپنی رسیاں اور اپنے لاٹھیاں. وقالوا بعزت فرعون, اور وہ جو ہے جادوگر کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم انا لنحن الغالبون کہ ہم ہی غالب رہیں گے. فالقا موسیٰ عصاہو چنانچہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اپنا عصا. فَإِذَا هِيَا تَلْقَفُوا مَا يَأْفِكُونَ پس وہ نگل گیا جو کچھ وہ گھڑ کر لائے تھے, سارا جادو جو ہے وہ کھا گیا ان کا عصا. فَأُلْقِيَا سَحَرَتُ سَاجِدِينَ غلبہ حق گویا ہو گیا اور ڈال دیے گئے سارے جادوگر سجدے میں. اب جادوگروں کا قبول اسلام کا ذکر ہے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وہ کہہ اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے تمام جہانوں کے رب پر. رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ایک اشکال پیدا ہوتا تھا کہ کیونکہ فرعون کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, انہوں نے کہا تھا ہم لے آئے تمام جہانوں کے رب پر ایمان, تو ساتھ ہی اس اشکال کو دور کرنے کے لیے کہنے لگے رب موسیٰ و ہارون, یعنی کس پر ایمان لائے؟ اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. اب فرعون نے پھر جو دھمکی دی ہے انہیں, قالا آمن تم لہو کہنے لگا تم ایمان لے آئے اس رب پر, قبل ان آذن لکم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا, انہم لکبیرکم الذی علمکم السحر. اب اس کی چالاکی, فرعون کہنے لگا یہ موسیٰ تم میں سے بڑا ہے جس نے سکھایا تم سب کو جادو. فلسوف تعلمون پس اب ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا, لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارا ہاتھ اور پاؤں مخالف سن سے, ولأصلبنکم اجمعین اور میں تم سب کے سب کو سولی چڑھا دوں گا. قالونا اس پر اب آپ استقامت دیکھیں ان نو مسلموں کی, قالو لا زائر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی حج نہیں, انا الى ربنا منقلبون بے شک ہم اپنے ربی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, انا نتمعو ان یغفر لنا ربنا خطایانا اور ہمیں تو امید ہے کہ بخش دے گا ہمارا رب ہم سے ہماری خطاؤں کو, ان کنا اول المؤمنین اور اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. اتنا مجمع ہے اور فرعون کھڑا ہوا ہے, اس کے کیا اس کی جاہ و جلال ہے, اس کے سپاہی موجود ہیں, لیکن یہ جو ہے جادوگر کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنے حقیقی رب پر ایمان لانے والے ہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہے جو سزا تمہیں دینی ہے دو, اور اب ہم اس سے پھرنے والے نہیں ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون نے پھر ان نو مسلموں کو وہی سزا دی, ان کا ہاتھ اور پاؤں مخالص ان سے کاٹا اور صلیب پر چڑھا دیا, تو یہ سب کے سب شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے کہ جو اس طرح کے بڑے سے بڑی مخالفت میں بھی ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم ہیں. اقول قولی حاضہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. انشاءاللہ چار رکعت نماز تراویح ادا کریں گے.